تفسیر سورة الالق مکی سورت ہے، اس کی 19 آیات اور ایک رکوع ہے، الفاظ اور کلمات کی تعداد 72 ہے، حروف 180 ہیں. اس کی دوسری آیت کے لفظ کو جو الق ہے اس سورت کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اقرا سے آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے لفظ مالم یالم پر ختم ہوتا ہے. دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغى آیت نمبر 6 سے لے کر 19 پر ختم ہوتا ہے، وقت قریب. اور اس سورت کے پہلے حصے کو ہم سمجھتے ہیں، پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک جو فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ حدیث جو ہے اس کو سن لیجئے، تاکہ پہلے حصے کو جو ہے وہ سمجھا جا سکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی. آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے جاتے. پھر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں وہی نازل ہوئی. اور یہ جو ہے نا کہ آپ عبادت کرتے اور غار حرا میں رہتے، یا میں بریکٹ میں آپ کو ایک لفظ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ لکھ لیں، حضرت عائشہ نے تہنس کا لفظ استعمال کیا ہے. تہنس، تا ہا نون سا، الف با تا سا ہوتا ہے نا، جس کو مفسرین اور بعض جو محدثین ہیں وہ تعبد، تعبد سے تعبیر کرتے ہیں، کہ آپ تنہائی پسند ہوگے اور کئی کئی دن رات غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگتے. تو عبادت کرنے کے لیے مفسرین نے کس لفظ کی تشریح عبادت کی؟ تہنس. تو میں نے کہا چلو یہ لفظ بھی آپ یاد کر لیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ عبادت کا طریقہ تو اللہ نے تو کوئی نہیں ابھی بتایا تھا، لیکن آپ جو تھے وہ عبادت کرنے لگے، تہنس کرنے لگے. اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غار حرا میں وہی نازل ہوئی. اب حدیث کے مزید الفاظ آگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پھر فرشتے نے مجھے بڑے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے. میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں. پھر بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، اور یہ کہہ کر کہ کہاں تک فرشتے نے پڑھا؟ جو ہے یعلم تک، معلم یعلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے اور آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا. یعنی فرشتے کا آپ کو بھینچنا اور چھوڑنا اور آپ کا کہنا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں، اور اس پر کیا تھا کہ جیسے آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی. اور 3 مرتبہ فرشتے نے آپ کو جو ہے نا پکڑا ہے اور بھینچا ہے اور چھوڑا ہے، اور یہاں تک کہ پھر معلم یا عالم تک جو ہے وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جب گھر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، ذم لونی، ذم لونی. پھر جب آپ کو اڑا دیا گیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کچھ آپ کو اڑایا اور اب آپ کا جو ہے ڈر جاتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اور آپ سوچیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ اور کس نے کہے ہیں ایک موقع پر؟ بی بی ہاجرہ نے، کہ اگر اللہ کا حکم ہے پھر میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آگے کیا کہتی ہیں؟ پھر کہتی ہیں کہ مزید ان کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ رشتے داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ کی گواہی دیتی ہیں، ساتھ ساتھ میں اور آپ بھی اپنا ذرا محاسبہ کرتے جائیں، جائزہ لیتے جائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا شوہر ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گا، بیوی شوہر کے بارے میں کیا گواہی دے گی، شوہروں کا کردار معاملات کیسے ہیں۔ تو میاں بیوی کے آپس میں گواہی یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہ زیادہ جانتا ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر سوچیں کہ مجھے اپنے شوہر سے اچھی گواہی لینی ہے، شوہر سوچے مجھے اپنی بیوی سے اچھی گواہی لینی ہے، تو کیسے ملے گی؟ ڈرا دھمکا کے نہیں، بلکہ حسن اخلاق اور حسن کردار سے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں۔ یہ کون تھے؟ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی ناموس ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، پورا پوری حدیث جو سنائی ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری کی روایت ہے جو آپ کو سنائی ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس کی راوی ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جب غار حرا میں جاتے تھے اور پانی اور ستو لے کر، اور آپ غور و فکر کرتے تھے کائنات کے نظام پر، اور آپ کو دنیا اور اس کی جو بھی وہ حالات اتنے خراب تھے مکی طور کے، وہ اچھے نہیں لگتے تھے، تہنس اختیار کیا ہوا تھا آپ نے، اور لمحہ پہلے تک فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اب کسی چیز کا جو طالب ہوتا ہے وہ تو پہلے پوری پلاننگ اور تیاری کرتا ہے نا، آپ تو غار میں بیٹھے ہوئے ہیں تہنس میں مبتلا عبادت میں کہ یکا یک وحی کا نزول اور فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس کا سب سے پہلا تاثر کیا ہوا کہ ایک بے خبر انسان ہے، اتنا بڑا حادثہ اگر اس کے ساتھ پیش آ جائے کہ فرشتہ آیا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، بھینچ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کی گردن اور یہ کندھے کا گوشت جو ہے آپ گھر پہنچے اب تک پھڑک رہا ہے، آپ اتنے خوف زدہ ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ یہی ایک فطری انداز ہوتا ہے، تو فطری طور پر آپ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ اور پھر جب آپ کو جو پیغام دے دیا گیا، تو کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کا کردار بہت اچھا تھا، اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا، کبھی اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی برائی نہیں کی تھی، اہل مکہ بھی آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ تو وہ پیغام لے کر آپ گھر گئے ہیں اور بیوی آپ کے کردار کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو چھوٹی عمر کی نہیں تھی کہ چھوٹی عمر کی تھی اور چلو وہ کوئی ایسا جذبہ شوق تھا کہ جس کی وجہ سے شوہر کی تعریف ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، 15 سال سے وہ حضور کی بیوی تھی، شریک زندگی، اور بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں ہوتی، اور طویل ازدواجی زندگی ہے، اور اتنا عالی مرتبہ انسان کہ غار حرا کا واقعہ آ کر اپنی بیوی کو سناتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، دوسری بات آپ کے کردار کی بلندی کو بیان کرتی ہیں، آپ کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، موتی پروئے ہوئے، ایک ایک جملہ آپ کی پوری 15 سالہ زندگی کی منظر کشی کرتا ہے، اور تیسری بات کیا ہے، پھر مزید تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کا کردار، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے بلند پایا انسان رسول اللہ کا بڑا ساتھ دیا، دولت بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کی، آپ کو تسلی بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کی، اور آپ کو جو نبی بنایا گیا تھا آپ کو اس رشتے میں فارغ البال رکھا تاکہ آپ یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو جن گھروں میں بیویاں کام کرتی ہیں شوہروں کو ساتھ دینا چاہیے، جن گھروں میں شوہر کام کرتے ہیں اس میں بیویوں کو ساتھ دینا چاہیے، جس میں اولاد کام کرتی ہے اس میں والدین کو، اور والدین کرتے ہیں تو اولاد کو، تو وہ گھر تو وہ ہے کہ جس کو اللہ چن لے، تو یہ بڑی نصیبوں کی بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم نوا بنے، ساتھ دینے والے بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورت علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کو جو ہے وہ پہلی وحی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ہے پہلی وحی، اس میں اللہ تعالی نے کیا کہا، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جو پیغام دیا، اقرا، پڑھ، کیا کہا کہ پڑھیے، بسم ربک الذی، 7 نام کے، ربی کا اپنے رب کے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، وہ رب ہی نہیں وہ خالق بھی ہے، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کی ربوبیت کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہیں، اور وہ کیا ہے، الرحمن، الرحمن علم القرآن، تو یہ ہے اس کی ربوبیت اور یہ ہے اس کی رحمت کی نشانیاں کہ پھر اس نے جو ہے وہ قرآن نازل کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں سب سے پہلی وحی لے کر، اور اس وقت وحی لے کر آئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے، اور فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا یہ کہنا کہ میں نے تو پڑھائی کی نہیں، تو اب میں پڑھوں کیسے، تو ایسا کیوں کہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، آپ نے پڑھائی نہیں کی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن اب اللہ کا تو حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، کن فیکون، کہ ایک اللہ حکم دیتا ہے اور فوراً اس کے بعد جو ہے فیکون پس ہو جاتا ہے، تو یہاں ہمیں پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پڑھ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ، آرڈر کا صیغہ ہے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو بسم ربی کا، پھر اس سے ہمیں اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہیں جب قرآن کی تلاوت کریں تو کیا کرنا چاہیے، اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کا نام کیسے لینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تعوذ اور تسمیہ کسی بھی کام کی ابتدا میں جو ہے وہ کرنا کیا ہے، یہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، تو بسم ربک، بسم ربی، بعض خط کے شروع میں، بات کے شروع میں یہ بھی لکھتے ہیں بسم ربی، میرے رب کے نام سے، اور بعد جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بھی لکھتے ہیں. تو اللہ کے نام کے ساتھ جب شروع کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے. نمبر دو، انسان سوچتا ہے کہ جس چیز پر میں اللہ کا نام لے رہا ہوں وہ اس کے لینے میں حق بجانب بھی ہوں یا نہیں، غلط کام کرتے ہوئے تو نہیں نا بندہ اللہ کا نام لیتا. تو اس کی نیت درست ہو جاتی ہے، اس کے رخ کا تعین ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور تیسری بات، پھر شیطان مردود بھاگ جاتا ہے. جب تعوذ پڑھا جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن ہے کیسا؟ وہ وسواس، الوسواس ہے، الخناس ہے، پھر بار بار آتا ہے، چھپ چھپ کر آتا ہے، پھر دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک دفعہ تو چلا جاتا ہے. اگر ہم قائم ہیں اپنی بات پر، نیت بھی ٹھیک ہے، پوری طرح یکسوئی ہے، پھر تو وہ دور رہتا ہے، پھر وہ آتا ہے، بہلاتا ہے، کہتا ہے اب اس کے اجر کو کیسے کم کروں، قرآن تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر وہ کیا کرتا ہے، مسلسل پورا وقت جب تک انسان قرآن کی حالت میں ہوتا ہے نیکی میں، وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اور پھر اس کا وار کام دیا جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، لڑا دیتا ہے آپس میں، کبھی آپس میں حسد اور رقابت کی آگ جو ہے جلا دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اجر کو محدود کرنا چاہتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کہ بیٹھے یہاں ہیں، موجود گھر پہ ہیں، آ تو گئے ہو، اب تمہیں کیسے محروم کروں اجر سے. تو آپ یا تو کسی مال کے اندر گھوم رہے ہیں، یا وہ ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے، یا وہ اوون کے اندر چلے گئے ہیں، یا فریج کے اندر ہیں، یا جو ہے وہ خوبصورت کپڑے جو ہینگ ہیں اس کے اندر ہیں، اور یا پھر ادھر ادھر مختلف وادیاں ہیں جس میں پھر وہ مصروف کر دیتا ہے. تو پہلا ہی سبق جو پڑھایا گیا وہ کیا، کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور رب، رب کیا ہے، ایک حقیر سے نطفے کو جو ہے وہ پروان چڑھا کر اور تکمیل کے، اور جو ہے وہ ربوبیت کے آپ درجے دیکھیں تو تکمیل کے مراحل سے گزارتے ہوئے جو ہے ایک خوبصورت انسان بنانے والا، کہ جو پہاڑوں پر کمندے ڈال دے، جو پہاڑوں کو مسخر کر لے اور ستاروں پر کمند ڈال دے. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو رب بھی ہے اور خالق بھی. خالق، تخلیق کیا کس کو؟ خلق الانسان، انسان کو. اچھا پھر انسان کو پیدا کیسے کیا؟ انسان کو پیدا کیا من علق، علق کے ساتھ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. اور یہ علق کیا ہے؟ علق کے لفظی معنی ہے چمٹ جانا. آپ لوگ عام طور پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جمع ہوا خون. تو آپ کیسے پتا چلے کہ علق تو چمٹے ہوئے کو کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، آپ نے کبھی پڑھا نہیں معلق، معلق ہینگنگ چیز کو کہتے ہیں نا، لٹکنے والی کو. اسی طرح تعلق چمٹ جاتا ہے نا. ماں بیٹی کا بڑا تعلق ہے، دوست کا دوست کے ساتھ بڑا تعلق ہے، استاد اور شاگردوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایمان نے جوڑ دیا ہے. اور معلق، تعلق، متعلق، فلاں کے متعلق، تو جس سے بات چمٹی ہوئی ہوتی ہے نا، جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، آپ وہ بات کرنی شروع کر دیتی ہیں. تو آپ اس کی اصل کو سمجھیں. اچھا پھر آپ اس کو علق، جمع و خون جو ہے، اس کا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اصل میں کہ وہ جو حقیر سا نطفہ ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کا جب اس میں ملاپ ہوتا ہے اور عورت کی یوٹرس میں وہ چلا جاتا ہے، تو جو اس کی بالکل ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، خون کی ایک دھاری سی بن جاتی ہے. جیسے خون کی دھاری سی جو پیدائش کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، تو خون کی پھٹکی کو جو ہے وہ علق کہا جاتا ہے. آپ کبھی انڈا توڑے، انڈے کے اندر آپ کو ایک سرخی سی نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات انڈے کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جیسے بچہ بننے کی ابتدا ہو جاتی ہے. انڈا بہت دنوں تک پڑا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا انڈا خراب ہو گیا ہے. وہ خراب ہمارے نزدیک وہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اب ہم کھانا ہمارا صحیح نہیں ہے نا، اس میں خون سا شامل ہو گیا ہے، پھر بعض اوقات اسمیل بھی آنے لگتی ہے. لیکن بہت دن تک مرغی جب انڈے پر بیٹھتی ہے تو اس کو ایک نا مناسب فضا، ماحول ملتا ہے. اب وہ انڈے میں وہ خون کی جو دھاری بننی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب یاد رہے گی یہ بات. تو یہ ہے علق، خلق الانسان من علق. تو انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے. تو اے انسان، تیری ابتدا جو ہے جمع ہوئے خون سے کی گئی. حقیر نطفہ تھا اور پھر تجھے جو ہے اسی نطفے کو جو ہے وہ جمع ہوا خون بنا دیا گیا. کیسی ہے تیری ابتدا, کیا ہے تیری جو ہے وہ تیرا آغاز کیا ہے اور تیری انتہا کیا ہے؟ تو نمبر ایک, خالق کی قدرت اور حکمت کا حال کیا ہے کہ خون کی ایک حقیر پھٹکی کو, ایک حقیر سے نطفے کو ایک خون کی دھاری, ایک خون جمع ہوا خون بنایا اور جمع ہوا خون سے جو ہے عاقل سمیع اور بصیر انسان بنا کر کھڑا کر دیا. تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے, یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ رب نے حقیر سے نطفے سے, حقیر سے نطفے سے جو جمع ہوا خون اور خون سے انسان جو بنایا تو ایسے یوں ہی تھوڑی بنایا, بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے مقصد نہیں بنایا, با مقصد بنایا تو حساب کتاب تو ہوگا, قیامت آئے گی, انسان کو زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب تو ہوگا. اور تیسری بات کیا ہے, اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حکایت, اتنی نہ بڑا پاکیے داما کی حکایت. کیا معنی ہے اس کے, اتنا حقیر اتنا تو ذلیل تو تو اپنی پاک دامنی اپنے حسب نسب کی کہانیاں ہی سناتا رہتا ہے اور تو غرور اور کبر کا مظاہرہ ہی کرتا رہتا ہے, تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے. تو انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو اس حقیقت پر غور کر. یہ ایک آیت جو ہے نا, پہلی آیت کہ اس رب نے تجھے پیدا کیا, پیدا کیا جمے ہوئے خون سے, اسی رب نے تجھے تعلیم دی کہ ایک طرف تجھے پیدا کر دیا اور دوسری طرف پھر کیا بات بتائی کہ تجھے تو دنیا میں جو ہے ایک مقصد کے لیے آیا ہے, تیرا کام کیا ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے. اقرا اور پڑھ, اقرا تعلیم پڑھ, پر ربک الاکرم اور تیرا رب بڑا کریم ہے. اکرم جو ہے احکم کے وزن پر ہے, آسن, پیچھے ابھی آپ نے سورت تین پڑھی ہے اور اس میں یہ اسم تفضیل پڑھے ہیں, ایک تو آسن فی کی وجہ سے آسنی ہو گیا, اصل میں آسنو تھا, اور دوسرا آپ نے جو اسم تفضیل پڑھا اس میں جو ہے وہ احکمو بی کی وجہ سے احکمی ہو گیا, احکمو تھا. اب فوراً آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے, اکرمو اور تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے, بڑا کریم ہے. اور کرم جو ہے ویسے تو انگور کی بیل کو کہتے ہیں, لیکن کوئی چیز جو کہ کثیر النفع ہو, کثیر المنافع, بہت زیادہ وہ نفع دینے والی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جو ہے عمدہ بھی ہو, بہترین بھی ہو, اس کے لیے اکرم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے, یہ اللہ کی عطا ہی تو ہے, یہ اس کی نوازش ہی تو ہے کہ حقیر سے نطفے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی تعلیم کا انتظام بھی کیا تاکہ انسان صرف مادیت کا ہو کر نہ رہ جائے, اس کو روحانیت بھی سکھائی. اور تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. اور دوسری بات کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے, اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی لکھ دی, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے, عرش پر ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی چیز قلم پیدا کی اور پہلی وہی جو انسان پر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے, تعلیم, علم. اور علم جو ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں, مردوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے जैसे मेरी बड़ी बहन जो है, क्योंकि आम तौर पे अब भी बाज घरानों में औरतों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है, कहते हैं औरतों को पढ़ाएं तो फिर जो है ना ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, फिर ये घरों से निकल जाती हैं। और हालांकि पहली वही है कि इल्म तालीम और मर्द और औरत दोनों की तालीम, और बेशुमार ऐसी हदीस मिलती हैं कि सहाबा पढ़ते थे तो सहाबियात भी पढ़ा करती थी, सहाबा पढ़ते थे तो सहाबियात भी पढ़ती थी। तो आप देख लीजिए कि ये जो तालीमात हैं, फिर क्या करना चाहिए कि मर्द और औरत दोनों में जो है इसको परवान चढ़ाना चाहिए, इसको रिवाज देना चाहिए। फिर इस सिलसिले में आप ये भी देखें, हमें और क्या बात पता चलती है कि उलमा कहते हैं कि आलिम में दुनिया में कलम तीन है, आलम में, आलम आलम में कलम तीन है। एक सबसे पहला कलम जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और तकदीर कायनात लिखने का उसको हुक्म दिया, दूसरे फरिश्तों के कलम जिससे वो तमाम होने वाले वाकयात और उनकी मकादीर को, इंसानों के अमाल को लिखते हैं, तीसरे आम इंसानों के कलम जिनसे वो अपना कलाम लिखते हैं और किताबत वगैरह करते हैं। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में ये चार चीजें जो हैं वो अपने दस्ते कुदरत से जो है वो पैदा की हैं, और वो चार चीजें क्या हैं, कलम, अर्श, जन्नत अदन, आदम अलैहिस्सलाम। ये भी एक रवायत जो है वो मिलती है। तो बहरहाल इल्मे किताबत सबसे पहले दुनिया में किसे दिया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। और बास कहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सिखाया गया। अब आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब वही नाजिल हुई तो पहली वही क्या है कि इल्म, तालीम, कल्ब। तो अब कौन से लोग हैं और कौन है जो काफिरों में से भी ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अनपढ़ हैं, या फिर ये कि इनके यहाँ औरतों को तालीम देने से रोका जाता है, और हैरत ज़दा होते हैं यहाँ के लोग भी अगर जो है मुसलमानों में से कोई इतना पढ़ा लिखा हो। मैं अमेरिका में जो है वो जाती थी क्लासेस में, और जब वहां के टीचर ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी एजुकेशन बताई तो बहुत हैरान थी टीचर, और कह रही थी कि एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट था जिसमें मैं जाती, तो बड़ी हैरान थी कि आप जो हैं आपके यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के बारे में अब यही तसव्वुर बन गया है कि हमारी औरतों को बंद कर दिया जाता है, उनको पढ़ाई करने नहीं दिया जाता, गो के ये बातें हमारे बाज इलाकों में, बाज जगहों में अब भी पाई जाती हैं, और पहले ज्यादा थी, लेकिन जो जो शऊर बढ़ता चला गया तो अब ये चीज जो है ये क्या है कि तालीम भी आम हो रही है। मुझे खुद याद है मेरी बड़ी बहन छोटी सी थी और मेरे दादा के भाई थे, और फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है बाज घरों में, वो कहते थे अगर ये पढ़ने जाएगी ना तो फिर बस गोली से इसको खत्म कर देंगे, एक गोली, और ये पढ़ नहीं सकती। और मेरी अम्मी को बहुत शौक था पढ़ाई कराने का। तो जैसे ये बहुत से जमींदार वडेरे किस्म के लोग हैं, इनके यहाँ पढ़ाई का रिवाज नहीं है। फिर मेरे अब्बा जान चूंकि फौज में थे, एयरफोर्स में थे, और फिर अम्मी जो थी ना वो कह कह के अब्बा जान के पास चली गई पिंडी, 10 साल पिंडी रहे, और हम सब पिंडी, छोटी बहनें पिंडी पैदा हुई, मैं खुद भी उसमें, और कुहाट भी 7 साल रहे। और मेरी अम्मी बताती हैं कि उस वक्त मेरी बहन बड़ी जो थी 8, 9, 10 साल की थी, और अब्बा जान कहते थे कि मुझे तो अब शर्म आती है मैं इसको स्कूल लेके जाऊं इतनी बड़ी, तो अम्मी ने कहा कि मुझे कोई शर्म नहीं आती ना, उनको स्कूल लेकर गई और उसको दाखिल करवाया, और उन्होंने, अम्मी ने कहा जो भी इसका कोर्स है, सिलेबस है, आप बता दें, मैं इसको घर पढ़ा लूंगी, और उन्होंने दो दो तीन तीन क्लासेस इकट्ठी की, और उसके बाद 8वीं में उन्होंने ना टॉप किया था, और फिर बहरहाल फौत होगी जवानी में ही। लेकिन ये कि देखें कि क्या होता है कि एक हिम्मत जुर्रत से कितने खानदान बदलते हैं, कितने किरदार बदलते हैं। आज भी बहुत सा तबका ऐसा है कि सिर्फ औरतों को नहीं, आम इंसानों को, मर्दों को भी पढ़ने नहीं देते ताकि इंसान इंसान का गुलाम बना रहे। तालीम और एजुकेशन आम नहीं की जाती ताकि फिर अपना जो कुर्सी है ना उसको मजबूत रखा जाए। अंग्रेजों ने क्या किया पाकिस्तान पर जब हुकूमत की, तो मुसलमानों को जहनी गुलाम बना दिया। उनकी एजुकेशन में अब वो चीज नहीं है कि जिससे इंसान जो है वो आजादाना सोच सके, गुलामाना जहन पैदा करना। तो मकासिद होते हैं हर चीज के। याद रखें कि पहली वही जो नाजिल हुई क्या है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान को पैदा किया, इकरा पढ़, पर रब्बुकल अकरम, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, تو آپ دو ڈھائی سال اگر بیٹھ کر آپ نے قرآن پڑھا ہے اور آپ لکھتی ہیں تو یہ قلم قیامت کے دن جو ہے یہ آپ کے لیے آپ کے حق میں گواہی دے گا. آپ نے تو وہ قلم پکڑا ہے جو جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور عبد الرحمان ابن جوزی ان کی کتاب ہے منہاج القاصدین, انہوں نے لکھا بہت لکھا اپنے ان ہاتھوں سے, بہت لکھا, بہت سی کتابیں ان کی. اچھا جب یہ لکھتے تھے تو جو قلم تراشتے تھے نا اس کے تراشے محفوظ کرتے جاتے تھے, وہ گراتے نہیں تھے. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں اور مجھے نہلایا جائے تو مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے نا ان تراشوں سے پانی گرم کیا جائے جس سے ساری زندگی میں نے قرآن حدیث اور کتابیں لکھی ہیں, ان تراشوں سے پانی کو گرم کیا جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کے نہلانے کا پانی گرم کیا گیا ان تراشوں سے, اس کے بعد بہت سے تراشے بچے رہ گئے. اس کو کہتے ہیں علم کا شوق. آپ ذرا تصور کریں کہ کبھی انگلی کو پکڑ کر جو ہے اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت انگلی تھک گئی ہے اور کتنی صورتیں آج پڑھیں گے, آج کتنے سبق ہم پڑھیں گے, ہے نا, ترس کھاتے ہیں نا اپنے اوپر. لوگوں نے اپنی جوانیاں اپنی زندگیاں اس کام میں لگا دی اور کھپا دی, تو تب جو ہے وہ آگے بڑھے. اور یہی پیغمبری ہے کہ پہلی تعلیم اور پہلی وحی قلم کی ہے. علم الانسان ما لم یعلم, اور ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالی کا انسان پر احسان کیا ہے کہ امیوں پر صرف یہ احسان نہیں کیا, صرف رسول اللہ پر نہیں, ہر جگہ آپ دیکھیں انسان انسان ہر انسان کو سکھایا, یہ اسم جنس ہے, اور وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو امی تھا انسان, پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا لکھا بنا دیا. اور پھر اصل ایجوکیشن اور تعلیم کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دے, علم سیکھے, علم سیکھے اور سکھائے. اور یہ وہ چراغ ہے جس کو روشن کرنا چاہیے, اور یہ وہ صدقہ جاری ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے لیے تیار کرنا چاہیے. قرآن سیکھیں اور سکھائیں, علم کی روشنی کو پھیلائیں کہ جہالت کے اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ جائیں. تو اللہ کا کرم کیا ہے کہ اتنا کچھ انسان کو سکھایا, اور پھر اب انسان کا حال کیا ہے کہ کیا کرتا ہے, شکر گزار ہونے کی بجائے سرکشی پر آتا ہے. ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ وہ جہالت کی بجائے جو ہے وہ ایک ایمان والا رویہ اختیار کرتا, ترقی کرتا علم کے ذریعے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا. لیکن انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ گئی کہ اس کو نشو نما دینے کی بجائے انسان جو ہے وہ انسان کا دشمن بن گیا, درندہ بن گیا. اس کو علم نہیں کہتے کہ ایٹم بم بنا کر انسانوں کو جو ہے بھون ڈالا جائے. علم کیا ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی جائے, نجات دلائی, اس کو ترقی نہیں کہتے. تو یہ پہلی پانچ آیتیں جو ہیں وہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ بتاتی ہیں. حضرت جو ہے وہ حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت شفا ایک صحابیہ تھی, اور ان کو نا جیسے یہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے نا, جیسے یہ بھیڑ وغیرہ یا کیڑے کاٹتے ہیں تو ان کا دم آتا تھا. تو انہوں نے جو ان کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تم نے حفصہ کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے, اس کو یہ کیڑے کے کاٹنے کا دم بھی سکھا دو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی تھی اور تعلیم یافتہ تھی اور حضرت حفظہ ان سے سیکھتی تھی, اور رسول اللہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے جو کہا کہ اس کو سکھا دو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, کتنی احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں, بہت زیادہ, 2000 سے بھی اوپر ہیں. تو یہ ہے بات.